أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون. صلوات
الله.
انتہائی محترم برادر حسینی اور معزز برادران امامیہ عسکری آرگنائزیشن، ولایت حق کنونشن میں شریک تمام برادران کو السلام علیکم یا علی مدد. میرے لیے یہ انتہائی سعادت ہے کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں آپ تمام دوستوں کی عاشقان ولایت کی پیروان ولایت کی آج کے اس پر آشوب دور میں حق کا پرچم بلند کرنے والوں کی، مجاہدوں کی زندگیوں کو حق کی سربلندی کے لیے وقف کرنے والوں کی زیارت کا شرف حاصل کروں. وقت بہت مختصر ہے، مجھے 15-20 منٹ میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانی ہیں، لیکن یہ تب ہو سکے گا جب آپ اپنی سماعتیں مجھے مستعار دے دیں، آپ کی بصارتوں سے میری بصارت یک چشم ہو جائے، میری صدا ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی آپ کی سماعتوں کے دریچوں سے گزر کر آپ کے قلب میں اٹکیلیاں لیتی نظر آئے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. میں آپ کی نگاہوں سے ہوتا ہوا آپ کے دل میں اتر جاؤں کہ جب آپ تنہا ہوں اور میں آپ کے دل میں اپنے الفاظ سے چٹکیاں بھروں تو آپ کو احساس ہو کہ آج ایک آنے والا آیا تھا، ہمیں کچھ پیغام دے کر گیا. تو جس جس کی توجہ نہیں ہوئی وہ صلوات پڑھ دیں. مجھے اندازہ ہو گیا کہ صلوات اس لیے پڑھوائی تاکہ آپ کے مزاج سے میرا مزاج مل جائے، آپ کے دل سے میرا دل ہم آہنگ ہو جائے، آپ کی سوچ سے میری سوچ مل جائے، آپ کی فکر سے میری فکر مل جائے، اور ہم بارگاہ ولایت میں وہ نذرانہ پیش کرنے کے قابل ہو جائیں کہ جہاں جا کر ابو ذر ابو ذر نہیں رہتا، سلمان سلمان نہیں رہتا، وہ اہل بیت ہو جاتا ہے. ابو ذر حقیقی معنوں میں ابو ذر ہو جاتا ہے، کمبر کمبر نہیں رہتا بادشاہ بن جاتا ہے، میس میں تمار تمار فروش نہیں رہتا جنت فروش بن جاتا ہے۔ اس سطح پہ اگر پہنچ گئے تو یہی ہماری آرزو ہے، یہی تمنا ہے، یہی خواہش ہے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب جو باتیں ہم کرنا چاہیں گے تو یقینی طور پر آپ کے دل میں وہ گھر کر جائیں گھر کر جائیں گی، اور ہم کچھ آج پیغام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کی توجہات مبذول ہو گئیں تو ایک بار اپنی توجہات کا اظہار کرتے ہوئے صلوات پڑھ دیجیے۔ برادر عزیز، اس کائنات میں جب انسان اکیلا تھا تو اسے آزادی تھی کہ جو چاہے اپنا کام انجام دے، جیسے چاہے انجام دے، جہاں چاہے انجام دے، جس طرح چاہے انجام دے۔ لیکن جب ایک اور فرد اس کے ساتھ آ شامل ہوا تو اس کی اس آزادی میں کچھ خلل پڑ گیا اور وہ آزادی محدودیت میں بدل گئی۔ اگر کہا جائے کہ فرد کو آزادی ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میرے سامنے جو نوجوان بیٹھے ہیں ہر ایک کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنے بازو کو گھمائے، لیکن یہ اس حد تک گھما سکتا ہے جہاں دوسرے کا ناک شروع ہو جاتا ہے، اس کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے لیکن اسے کہیں پابند بھی بنا دیا ہے، اور اس آزادی کو اس حد تک پابندی میں بدلنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے کہ اگر انسان اس آزادی سے باہر قدم بڑھاتا ہے تو اس کے لیے کچھ سزا کا کانسیپٹ ڈیولپ کیا جائے۔ قانون یہی کہتا ہے کہ انسان تو اتنا آزاد ہے، اس آزادی سے جب تو قدم باہر نکالے گا تو تجھے اس کی پاداش میں کچھ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن قانون لکھا رہ جاتا ہے کتابوں میں، تحریروں میں دفن ہو جاتا ہے، ذہنوں میں کھو جاتا ہے، الفاظ میں فضاؤں میں بکھر جاتا ہے۔ اس وقت قانون قانون بنتا ہے جب اسے نافذ کیا جائے، اور قانون کا نفاذ کرنے کے لیے حکومت، طاقت، اختیار اور قوت، اقتدار کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو قانون بے معنی ہوتا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ قانون اس وقت تک کسی معاشرے میں مؤثر ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس قانون کو نافذ کرنے والی قوت وجود نہ پا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ خالق کریم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس 13 سالہ مکی زندگی میں کوئی قانون نہیں نازل فرمایا۔ اصولی گفتگو کی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور انہیں یہ احساس دلایا کہ اللہ کو ایک مانو، اور انہیں قیامت کے خوف سے ڈرایا، انذار کی کیفیت پیدا کی۔ 13 سالہ مکی زندگی میں جتنی بھی سورتیں نازل ہوئی ہیں اگر آپ ان کا جائزہ لیں گے تو اس میں 2 باتوں کا تذکرہ ہے، توحید کا تذکرہ ہے یا قیامت کا تذکرہ ہے۔ اور جیسے ہی پیغمبر مدینہ میں تشریف لے گئے، ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پا گیا، اس معاشرے کے تشکیل پانے کے ساتھ ہی ضرورت موجود ہوئی کہ وہاں قانون کا نفاذ کیا جائے، تو اللہ نے بتدریج قرآن کریم کے ذریعے وہ قوانین نازل کرنا شروع کر دیے، اور پھر اس معاشرے میں پیغمبر اکرم نے وہ قوانین جاری فرمائے، اور اس طرح وہ معاشرہ بتدریج اسلامی قوانین کے تحت ایک اسلامی معاشرہ بنتا چلا گیا۔
تو قانون کے نفاذ کے لیے حکومت، اختیار، اقتدار ایک لازمی عنصر ہے. یہ نہ ہو تو قانون کسی کام کا نہیں رہتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں اس لاقانونیت یا قانون کے موجود ہونے کے باوجود اس کے نہ نفاذ ہونے کے جتنے شواہد موجود ہیں آپ سب اسے بہت بہتر طور پر آگاہ ہیں. اس لیے کہ اقتدار نہیں چاہتا کسی قانون کا نفاذ، جب نہیں چاہتا تو نافذ نہیں ہو پاتا. عدلیہ فیصلہ کر دیتی ہے، انتظامیہ نہیں چاہتی، اقتدار نہیں چاہتا کہ یہ فیصلے کا نفاذ ہو، فیصلہ فضا میں بکھر کر رہ جاتا. ذہنوں کی تہوں میں بکھر جاتا ہے. یہ ترہ امتیاز ہے آج کے اس پر آشوب دور میں کہ حق پرست گروہ، حق سے وابستہ نوجوان رب کریم کی توفیق سے اس بات پر آمادہ ہیں کہ ایک ایسے اسلامی معاشرے کو قائم کیا جائے جس کی بنیاد تعلیمات قرآن اور سیرت محمد و آل محمد پر ہو. یہ نصب العین ہے، یہ وہ مقدس ہدف ہے جس کے لیے ہم سب کوشاں ہیں. مجھے یقین ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے برسر پیکار ہیں اس معاشرے میں وہ ایک الہی ہدف ہے. اور یقینی طور پر اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم علم و آگاہی پیدا کریں کہ تعلیمات قرآن کیا ہیں اور سیرت محمد و آل محمد کیا ہے. کسی بھی عمل کو انجام دینے کے لیے تین بنیادی عناصر ہیں. ہم اسے KSA سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو عنوان دیتے ہیں، نالج، اسکل، ایٹیچیوڈ. حصول ہدف، معاشرے میں تبدیلی لانا، خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا، اپنے ارد گرد کے ماحول کو اسلامی رنگ میں ڈھالنا. یقین رکھیے برادران عزیز، یہ اس وقت تک حاصل نہیں کر پائیں گے ہم جب تک ہم KSA کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے. نالج، اسکل اور ایٹیچیوڈ. اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ نالج ہے، نماز سب جانتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، نماز میں کیا کیا جاتا ہے. اکثر سے زیادہ لوگوں کو اس کا علم ہے. یہ نالج ہے اور آپ نے کھڑا کیسے ہونا ہے، آپ کے ہاتھ کس طرح سیدھے ہونے چاہیے، تکبیرۃ الاحرام میں ہاتھ کہاں تک بلند ہونے چاہیے، رکوع میں کتنا جھکنا چاہیے، سیدھا کھڑے ہوتے وقت کیسے ہونا چاہیے، سجدے میں کون سے اعضاء زمین پر لگے رہنے چاہیے، تشہد میں کیسے بیٹھنا چاہیے. یہ سکل ہے، نالج بھی ہے، سکل بھی ہے، لیکن اذان کی آواز آتی ہے اور ہم اسے سن کر نظر انداز کر دیتے ہیں. وقت کی رفتار ہمیں بتاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن ہم دوسرے امور کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ایٹیچیوڈ ہے. ہماری تنظیموں میں جو ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں کہ ہم اپنا کام کیوں کر نہیں پا رہے، ہم معاشرے میں اس قدر نفوذ کیوں نہیں کر پا رہے، ہماری اثر پذیری میں مشکلات و مسائل کیا ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر فرد یہ جانتا ہے کہ تنظیم کتنی ضروری ہے۔ آرگنائزیشنل سٹرکچر کسی معاشرے کے لیے کتنا اہم ہے، ہدف آشنا بھی ہیں، ہم اپنے ہدف کی صداقت اور اس کی عظمت و بلندی اور اس کے لیے حصول کے تمام تر کاوشوں پر یقین بھی رکھتے ہیں، سکل بھی ہے، درس لیتے ہیں، سینئر سے پوچھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کام کیسے کرنا ہے جا کر، لیکن جب کام کا وقت آتا ہے تو ہم ایٹیچیوڈ کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایٹیچیوڈ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے رویوں، اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے برادران، اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ہم ایک دوسرے کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ سٹیج پر آ کر رپورٹس پڑھی جاتی ہیں، یونٹ صدر، ڈویژن کے صدر، ڈویژنل سیکٹری، مرکزی سیکٹری ایک دوسرے کو اور تمام پنڈال کے دوستوں کو مطمئن کرنے کے لیے بڑی اچھی رپورٹیں تیار کرتے ہیں، لیکن ایک تنظیمی آدمی ہوں، 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تنظیم سے وابستہ ہوتے رہتے ہوئے، ایک تاریخ جانتا ہوں کہ سب سے بڑا اور اہم یہ عنصر ہے کہ آپ اپنے اندر بیٹھے ہوئے فرد کو مطمئن کر دیں۔ ممکن ہے کہ آپ کی کابینہ کے برادران آپ کی صدارت میں آپ کے کام سے مطمئن ہوں، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کر جائزہ لیں کہ خود آپ اپنے سے مطمئن ہیں۔ اگر آپ سے کوئی مطمئن نہیں ہے اور آپ خود سے مطمئن ہیں تو سب سے بڑے کامیاب ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور اگر آپ سے سارا سیٹ اپ مطمئن ہے، پوری اس کی آرگنائزیشن آپ کی تعریف کرتی ہے، اور جب تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ نہیں، کچھ کمی رہ گئی ہے، میں یہ نہیں کر سکا، تو سمجھے کہ آپ کامیاب نہیں ہوئے۔ خود کا محاسبہ کرنا رکھیے، زندگی کے اوقات میں کچھ وقت خود کو دیجئے، خود غرض بن جائیے اس کے لیے۔ اور یاد رکھیے، یہاں آپ سے سوال ہوتے ہیں، آپ اس کے لیے تعویل گھڑ لیتے ہیں، جب کہیں اور سوال ہوگا کوئی تعویل آپ کے کام نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جو آپ کے قلب کے اندر ہے اور جو آپ کی زبان پر ہے، اگر یہاں اور یہاں کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا تو یقین کیجئے کہ کوئی کام کسی فائدے کا نہیں ہے، اسے ایک جیسا بنائیے۔ یہ ویسے ہی حرکت کرے جو یہاں سوچ پیدا ہو، یہ وہ کچھ کہے جو یہاں سے اسے اجازت ملے، نہ ملے تو خاموش رہے، اس کو اس کا تابع بنائیے، اس کے کنٹرول میں دیجئے۔ اس لیے کہ یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ ہر پیروے ولایت علی کا یہ قلب علی کے کنٹرول میں ہے، اور جس کا دل مولا کے کنٹرول میں ہو اسے کیا خوف و خطر ہے، وہ حق کے علاوہ اور کیا کہے گا؟ یہ تب نہ حق بات نکلتی ہے جب اس کے اور اس کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ فاصلہ جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی انسان حق سے دور ہوتا جاتا ہے. ولایت حق کے اس کنونشن میں میں آپ دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رب کریم نے اداروں کی بات کی ہے قرآن کریم میں, اس نے الوہیت کی بات کی ہے, اس نے رسالت کی بات کی ہے, اس نے امامت کی بات کی ہے, اس نے ولایت کی بات کی ہے. یہ ادارے ہیں, اور پھر اس ادارے میں وہی ذات اس مقام و مرتبہ پر فائز ہو سکتی ہے جس میں اس ادارے کے ریکوائرڈ معیار ہوں. الوہیت کا معیار ہے, رسالت کا معیار ہے. خدا فرد کو نہیں چاہتا, خدا معیار کو پسند کرتا ہے. ہاں, اس معیار پہ اگر فرد آ جائے پھر اس کی تعریف میں وہ اس قدر اپنی محبتوں میں اضافہ کر دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اے بندے پھر تو نہیں ہے, تو میں ہو گیا ہوں. پھر تیری آنکھیں نہیں ہیں, وہ میری ہیں. تیرے ہاتھ نہیں رہے, میرے ہاتھ ہیں. اور پھر تیری زبان تیری نہیں ہے, میری ہے. اور جب میری زبان, اب یہ زبان اصطلاحی میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ جب تو کہے گا تو نہیں کہے گا, میں کہوں گا. اور جب میں کہتا ہوں کن تو وہ ہو جاتا ہے, تو کہے گا تو ہو جائے گا. تو معیار کو ڈیولپ کیجئے, فرد کو نہیں. اداروں کو مضبوط کیجئے, افراد کو نہیں. اس لیے کہ ہمارے نظریے میں, ہماری فکر میں افراد نہیں ہیں, معیار ہے. ہمیں جو ورثے میں ملا ہے اس میں معیار کی بات کی گئی ہے. معیار یہ ہے کہ رہنے والا حبشہ کا ہو, رنگ سیاہ ہو, لیکن اس کا معیار یہ ہو کہ اگر چاہے گا تو فجر طلوع کرے گی. فارس کا رہنے والا ہو لیکن اس معیار پہ آ جائے کہ وہ منا اہل بیت ہو جائے. معیار کی بات, اس معیار کو ڈیولپ کیجئے, اس معیار کو اپنے اندر اجاگر کیجئے. یہ کنونشن کا بنیادی ہدف یہی ہوتا ہے کہ تمام دوستوں کو اکٹھا کیا جائے تاکہ یکسانیت پیدا کی جا سکے, انہیں احساس دلایا جائے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں, ان کے ساتھ تمام تر برادران مجتمع ہو کر ایک مشترکہ ہدف کے لیے کوشاں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں خداوند قدوس نے وہ صلاحیت دی ہیں. آج ملت تشیعوں کو جن چیلنجز کا سامنا ہے, جن مسائل و مشکلات سے ہم نبرد آزما ہیں, وہ آپ سب کے سامنے ہیں. امامیہ آرگنائزیشن پاکستان ہو یا عسکریہ آرگنائزیشن, میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب ملت تشیعوں کے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, تربیت یافتہ ہیں, صاحبان فکر و نظر ہیں, معاشرے پر گہری نظر رکھتے ہیں, ارد گرد کے حالات سے آگاہ ہیں. ہماری کیا کیفیت ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں اس معاشرے میں, ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, ان سب سے آپ آگاہ ہیں. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں. مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے, اس لیے کہ میں اپنوں میں بات کر رہا ہوں کہ ہم ایک گہری کھائی کے کنارے پہ کھڑے ہیں. ملت کی حالت بہت عجیب سی ہو چکی ہے. ہمارے پاس اجتماعی طور پر اس وطن میں پوری ملت کے لیے ہمیں کوئی سیٹ اپ نہیں بنایا ایسا کہ اس میں ہم کوئی نظام مرتب کر سکیں. میرا آج کا یہ آنا اور آپ دوستوں سے چند معروضات پیش کرنا اور آپ کی زیادت کا شرف حاصل کرنا, جہاں میرے یہ بات سے سعادت ہے وہاں اس کے ساتھ یہ بھی شامل ہے کہ ہم اپنی توانائیوں کو مجتمع کر کے اس معاشرے میں آگے بڑھیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ملت کے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ طور پر اپنی توانائیوں کو مجتمع کر کے, اپنی صلاحیتوں کو بہتری استعمال کر کے, نالج اور سکلز کو ڈیولپ کرتے ہوئے یکجا ہو کر جب کام کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ ہم ہی ہیں جو اس نہ صرف اس ملت کی بلکہ اس ملک کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. مجھے آپ کے سابقہ کہوں تو نہیں, بہرحال سابقہ ہونے والے ہوں گے, ہونے والے ہوں گے نا سابقہ, آپ کے مرکزی صدر برادر فضل حسین عسکری سے ملاقات جب ہوئی تو میں نے ایک طویل تنظیمی سفر کے بعد جہاں میں پہنچا ہوا ہوں اس وقت, مجھے یہ احساس ہوا کہ اس نوجوان میں بہت کچھ کرنے کا جذبہ ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم. آپ اسے یہ نہ سمجھے گا کہ میں لابنگ کر رہا ہوں ان کے لیے, اچھا مجھے احساس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نوجوان میں خدا قدوس نے کچھ صلاحیتیں عطا کی ہیں, اسے کچھ کام کرنے کے لیے چن لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ اپنا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستے بناتا ہے, وہ نظام میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا, اسی نظام میں کچھ ایسی اپنی حکمت سے ایسے راستے پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنا کام کرتا ہے. خدا چاہتا تھا کہ اپنے حبیب کو غار ثور میں محفوظ رکھے, اس نے اسی نظام میں اس گھر کو کہ جسے اس نے خود بیت العنکبوت قرار دیا, دنیا کا سب سے کمزور ترین گھر, اس گھر سے کی تعمیر کروا کر اس نے اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی کو محفوظ کیا ہے. تو وہ اپنا اس کی حکمت ہے, جب چاہتا ہے تو اسی گروہ میں ان افراد کے ذہنوں میں وہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہمارا یہ ساتھی, ہمارا یہ دوست, ہمارا یہ برادر, ہمارا یہ بھائی ہمارے لیے بہترین ساتھی ہوگا جو ہمیں لے کر آگے بڑھے گا. تو اس لیے جو کوئی بھی آپ میں سے اس ذمہ داری پر فائز ہو اسے یہ ضرور احساس ہونا چاہیے اور ہوگا بھی کہ یہ اس کا ذاتی انتخاب نہیں ہے, اس کے دوستوں کا بھی انتخاب نہیں ہے, یہ اس کے لیے خدا کا انتخاب ہے, یہ اس کے لیے اس ولی پر حق کا انتخاب ہے جو پردے کے پیچھے بیٹھ کر اس معاشرے کو دیکھ رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ کون ہے جو اس معاشرے میں اس زمینہ سازی کو فراہم کرے جس زمینہ سازی پہ میں نے ظہور فرمانا ہے. اور یہ انتخاب گروہوں کی, قوموں کی, ملتوں کی, حتیٰ کہ تہذیبوں کی تقدیر بدلتا ہے. مجھے امید ہے کہ جس راستے کو ہم نے طے کر کے آج میں آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, انشاءاللہ یہ راستہ बिल्कुल अब
ये मेरे दिल की आवाज नहीं रही, ये आप सबके दिलों की आवाज हो गई है। और इंशाल्लाह ये आवाज जब इस घुटी हुई फजा में गूंजेगी तो जहां दुश्मनों के दिल परेशान होंगे वहां मोहब्बत करने वालों के दिल शाद भी होंगे। हम आज के वलिए अमरे मुस्लिमीन को भी ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि ऐ रहबरे मुअज्जम, हम आपके हर हुक्म के ताबे हैं, हम इंतजार करते हैं कि आप हमें क्या हुक्म देते हैं। इस मुआशरे में हमें इस नजरिए के लिए हर वो अमल अंजाम देना है जिसकी ताईद आपकी तरफ से हो और जो प्रोग्राम हम सब मिलकर बनाएं, इसलिए कि हमारी निजात इसी नजरिया में है, दुनियाई फला इसी नजरिया के निफाज में है। हमारी यहां कामयाबी हो या वहां कामयाबी हो इसी नजरिए की बुनियाद पर है। मैं माजत खा हूं ब्रदर हुसैनी से, उन्होंने मुझे 15-20 मिनट की बात की थी, शायद मैंने वक्त ज्यादा ले लिया जी। आगे कहते हैं कि आराम से गुफ्तगू करें, अभी तक तो मैंने जोश नहीं दिखाया ना आपके सामने। अच्छा, अगर दिखाया है तो आप सलवात पढ़ दीजिए। आगे कहते हैं कि आपने जो सवाल किया था कि मैंने जोश नहीं दिखाया और नहीं दिखाया तो सलवात पढ़ दीजिए, तो आपने मेरी बात की नफी कर दिया कि मैंने दिखाया है। लेकिन ये कहते हैं कि थोड़ा दिखाया है आपने, इसे सलवात की आवाज ढीली थी। आगा कहते हैं कि अब आपने कंफर्म कर दिया कि आपने बहुत ज्यादा जोश दिखा दिया। मैं यर्ज करना चाहूंगा कि मैं बजाहिर आपके सामने एक सफेद रिश बुजुर्ग की हैसियत में खड़ा हूं, लेकिन मैं बूढ़ा नहीं हूं। मैं ब्रदर फजल असगरी से भी जवान हूं। तो आप रीश पे रह जाइएगा, दिल की तवानाई का जायका हासिल कीजिएगा। तो हम ये कहना चाहेंगे कि रब करीम ने हमें जो तौफीक दी है हम इंशाल्लाह उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। हम अपने रहबरे मुअज्जम से मुतमस्सिक रहेंगे और ये जो माह रजब है इसमें रब करीम ने विलायत के उनवान से, अभी मैंने अर्ज किया था कि विलायत एक इदारा है, खुदावंद कुदूस ने अतात के लिए अपनी अतात का जिक्र किया, अपने रसूल की अतात का जिक्र किया और एक अतात औली अमर का जिक्र किया और एक तरफ यह फरमाया कि मैं तुम्हारा वली हूं, तुम्हारा वली रसूल है और वो है जो नमाज
قائم کرنے والا ہے, زکاة دینے والا ہے اور رکوع حالت رکوع میں. تو ولایت کا تذکرہ کیا, تین ولایتوں کا تذکرہ کیا, اطاعت کا تذکرہ کیا, تین اطاعتوں کا تذکرہ کیا. وہاں دو چیزیں کامن آ گئی, رسول اور خدا کامن ہو گئے. تو پھر نتیجہ نکلا کہ اولی الامر وہی ہے جو وہاں ولی ہے, اور اس کی توثیق میں پھر حم غدیر میں خداوند قدوس نے پیغمبر سے کہا کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا, یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اس کی تشریح میں ایک عجیب کانسیپٹ ڈیولپ کرتے ہیں کہ جی خداوند قدوس نے پیغمبر سے کہا تم نے کچھ نہ کیا تو تمہاری رسالت کا کوئی کام نہیں, تمہیں کوئی رسول کا کام ہی نہیں کیا, تمہاری رسالت خطرے میں ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک اور زاویہ نگاہ بھی ہے کہ اگر یہ اتنا اہم کام تھا کہ جہاں رسول کی رسالت خطرے میں پڑ سکتی ہے تو اس حکم کو جو نہ مانے اس کا ایمان نہیں رہتا. اے دری, تو اس ماہ مبارک میں اس ولی برحق کی ولادت بھی ہے, جو ولی ہے جس نے اس کائنات کو علم کا وہ گوہر پارا دیا, جس سے آج بھی جہالت کے اندھیرے دور ہوتے ہیں. نہج البلاغہ, میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں مولائے حق کی ولادت کی, اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں کو مولا کے افکار سے منور کریں گے اور انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے. ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خصوصی طور پر برادر محترم عسکری اور حسینی صاحب کا, یہ ہمارے یہاں تشریف لائے, کرم فرمائی کی, محبت کی, شفقت فرمائی, ہمیں دعوت بھی دی اور ہمیں یہ سعادت حاصل کرنے کا موقع ملا. میرے ساتھ ہماری مرکزی کابینہ کی عرب برادران ہیں, میرے ساتھ برادر وسیع حیدر زونل اعظم زون نمبر ایک, برادر شہ سوار حسین نقوی مرکزی ناظم نشوشات, برادر کراچی ریجن کے ناظم ہمارے حسین عباس زیدی ایل ایل ایم ہیں, ان کے ساتھ ان کے ریجنل سیکرٹری ہیں برادر ضیاء, ہمارے حیدرآباد ریجن کے ناظم برادر حکیم مبارک علی, اور ان کے ساتھ ان کے ریجنل سیکرٹری برادر امتیاز ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں اپنے مہمان نوازی کی, پذیرائی فرمائی ہماری, خداوند قدوس سے التماس ہے کہ وہ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے اور ہمیں مل کر دین مبین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے ولی برحق سے اپنے جذبات کا اور اپنے تمسک کا اظہار کرنے کے لیے میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر تکبیر کے جواب میں ہم وہ نعرہ بلند کریں گے, تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, رائے ہنی رہبر خمینی مرغ آباد امریک مرد آباد روسیہ مرد آباد اسرائیل مرد آباد دشمن ولایت فقیہ خدایا خدایا تا انقلاب مہدی نہ رہے ممنی زندہ و عمل حسینی دار رہے ہمائی.
محمد و آل محمد صلوات.
بہت شکریہ برادر.